إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں دین اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی اور اس کی عزت کا مدار اس کی پیدائش پر نہیں بلکہ اس کی زندگی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اس کا اکرام اس کا شرف اس بات پر نہیں رکھا ہے کہ وہ کس خاندان میں کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اس چیز پر رکھی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی علاقے کا رہنے والا کسی بھی گھرانے میں پیدا ہونے والا چاہے وہ غریب ہو امیر ہو گورا ہو کالا ہو کیسا بھی انسان ہو اگر وہ اچھی زندگی گزارتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک عزت کا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق نبی کے گھرانے سے کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی زندگی بری ہو اس کا عمل اچھا نہ ہو تو ایسا آدمی دوسروں سے آگے صرف خاندان کی بنیاد پر نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام میں عزت کا مدار آدمی کے اپنے عمل پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آپ نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ یعنی جو آدمی عمل میں پیچھے رہ جائے وہ صرف اپنے گھرانے کی بنیاد پر لوگوں سے آگے بڑھنے کی ضد نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس میں آگے بڑھنے کا موقع ہر انسان کے لیے کھلا ہے چاہے وہ کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ اکرام کا حقدار عزت کا حقدار شرف والا وہ آدمی ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ لہذا ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں عزت ملے تو چاہے وہ کسی خاندان کا کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی ہی قوم کا نسل کا کسی ہی رنگ کا کسی برادری کا کیوں نہ ہو اگر وہ اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو لاتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں عزت پانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ لہذا اسلام میں اصل مدار آدمی کے عمل پر ہے۔ اور اگر اسلام کی تعریف اگر آپ دیکھیں اسلام اس لفظ کے معنی آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے معنی خود فرما برداری کی ہے۔ تو جس آدمی کو عزت چاہیے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اللہ نے جس رسول کو ہمارے پاس بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکموں کو ماننے والا بنے۔ زندگی میں عمل کا آنا نتائج کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دنیا کا معاملہ بھی دیکھیں تو جب تک کہ عمل نہ کیا جائے نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اگر بڑی سے بڑی عمارت اور مسجد آپ کو بنانا ہے اگر آپ کاغذ پر اس کا نقشہ بنا لیں بہت اچھا کام آپ نے کیا لیکن اس نقشے پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو مسجد اگر چاہیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ آدمی کوشش نہیں کرتا ہے محنت نہیں کرتا ہے عمل نہیں کرتا ہے تب تک کی چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں۔ ایک کسان ہے اگر وہ کھیتی جانتا ہے اس کے دل میں کھیتی کا سارا علم جمع ہو گیا ہے وہ ساری ٹیکنیک جانتا ہے کیسے کیا اگایا جاتا ہے کون سے موسم میں کیا اگانا چاہیے لیکن اگر وہ آدمی ہل نہ چلائے زمین میں بیج نہ ڈالے پانی نہ دے کھاد نہ دے اگر وہ عمل نہ کرے اگر وہ کوشش نہ کرے تو کھیتی اگنے والی نہیں ہے۔ لہذا جو چیز آدمی دنیا کے بارے میں اکثر جانتا ہے دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں اکثر بھول جاتا ہے اور پھر کبھی دعاؤں پر اعتماد کر لیتا ہے کبھی کسی بزرگ سے رشتہ داری پر اعتماد کر لیتا ہے کبھی اللہ سے اچھا گمان رکھی سمجھنے لگتا ہے کہ جنت اس کے لیے پکی ہو گئی ہے۔ یہ ساری شیطان کی چالیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو وہ بے عملی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں عمل کی اہمیت کیا ہے، بے عملی کی برائی کیا ہے، عمل کیوں آدمی نہیں کرتا ہے، اور کیسے بے عملی کا علاج کرنا چاہیے۔ بلا شبہ عنوان بہت بڑا ہے، لہذا ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے اجمالی طور پر کچھ نکات میں سامنے رکھوں گا تاکہ اس مختصر سے وقت میں ہم لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اپنی کمزوری کا احساس ہم کو ہو، اس کا علاج کا احساس بھی ہم کو ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں عمل کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو عمل کا بدلہ قرار دیا ہے۔ جنت کسی کو چاہیے کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا ہے۔ اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بات میں اور کون ہو سکتا ہے جو سچا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں دیکھ کے آدمی کا دل خوش ہو جائے گا، پھر استعمال کر کے اور خوش ہوگا۔ تو دیکھنے میں بھی لذت ہے اور چکھنے میں بھی لذت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا جزاءً بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا، اس اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی نے جنت کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت عمل سے ملتی ہے، یہ نہیں کہا جزا بما كانوا يعلمون۔ جنت بدلہ ہے اس علم کا جو ان کے پاس تھا، جنت علم کا بدلہ نہیں ہے، جنت عمل کا بدلہ ہے۔ علم یا تو آدمی کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے یا تو آدمی کے اعمال کی اصلاح کے لیے ہے۔ علم فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے، علم منزل نہیں ہے، علم آدمی کو راستہ پار کرانے کے لیے نقشہ ہے۔ جب تک کہ اس نقشے پر آدمی چلتا نہیں ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن صرف نقشہ مل جانے سے منزل نہیں ملتی ہے جب تک کہ آدمی راستے پر چلے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنی اس بات پر قائم رہے، استقامت اختیار کی، نہ دائیں گئے نہ بائیں بلکہ سیدھے چلتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں اور نہ یہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کے لیے جہنم نہیں ہے اور جنت میں جو ملے گا وہ دل سے چاہت سے کم نہیں ہوگا بلکہ ان کو کوئی غم جنت میں نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ جنت والے لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جنت کے بارے میں جب اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا جنت بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں یہ لوگ کرتے تھے۔ جنت قیمت نہیں ہے، ہمارا عمل جنت کی قیمت نہیں ہے، برابری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی عمل آدمی کرتا ہے اگر نیک اعمال کرتا رہے اللہ اسی عمل کے بدلے اس کو جنت دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت یوں ہی نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت پانے کا فائدہ بتلایا کہ وہ کرنا چاہیے جو جنت پانے کے لیے ضروری ہے، ایمان لانا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے زندگی گزارنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ جب تک کہ زندگی میں یہ نہیں ہے آدمی جنتی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا، زندگی موت کا نظام کیوں قائم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ انسان کے عمل کے امتحان کے لیے ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کس چیز کا، ہم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ دنیا کی زندگی، یہ سارا نظام، زندگی موت کی ترتیب، یہ سارا کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی حکمت بتائی تاکہ دیکھے تم میں عمل میں کون اچھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات کا وجود انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, سورہ الکاف میں اللہ نے فرمایا نمبر 7 میں, انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا, ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے زمین کی زینت بنائی ہے. زمین بہت خوبصورت ہے, پہاڑ ہیں, جھرنے ہیں اور باغات ہیں, پھر مال و دولت ہے, سونا چاندی اور بہت کچھ یہاں پر ہے. یہ جو ساری خوبصورتی ہے, اس خوبصورتی کا اور اس زینت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے تمہارے لیے امتحان بنایا ہے, تمہاری آزمائش بنائی. کیوں, کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا, لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھیں, آزمائیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ پوری زمین خوبصورت بنانا اور یہ سارا نظام بنانا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جانچا جائے عمل میں کون بہتر ہے. تو سارا امتحان عمل کا ہے. اسی طرح سے سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت بھی اس نے بنائی, زندگی بھی اس نے بنائی. کیوں بنائی؟ یہ موت اور زندگی کا قانون اور قاعدہ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ دیکھے, تاکہ وہ جانتے, تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے, تم میں عمل میں کون بہتر ہے, کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے, کون زیادہ حقدار ہے جنت کا, کون اعلیٰ جنت کا حقدار ہے, کون اللہ کی مان کے جیتا ہے, کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے. لہذا ان دونوں آیتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ہم جب تک ہیں ہمارے عمل کا امتحان ہو رہا ہے, دنیا میں ہمارے عمل کا امتحان ہو رہا ہے. اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ عمل میں سستی کرنے کا نہیں ہوتا ہے, بے عملی کا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں وہ عمل میں جلدی کرنے والے, آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں, خوب مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جتنے بھی نیک بندوں کا ذکر کیا وہ عمل کرنے والے تھے, بے عمل نہیں تھے. لہذا بے عمل بن کے اللہ کا مقرب نہیں بن سکتے. اللہ کا مقرب بننے کے لیے عملی مجاہدہ آدمی کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کا تذکرہ کیا تو ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ اللہ کے نیک نبی, یہ اللہ کے رسول, یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے, نیکیوں کو ان کے وقت سے ٹالتے نہیں تھے بلکہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, سبقت لے جاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين, اور یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نبی اور رسول, یہ ہم کو پکارتے تھے, ہم سے دعائیں کرتے تھے, رغبا ورهبا, امید کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, اور ہم سے ڈرتے ہوئے. وكانوا لنا خاشعين, اور وہ ہم ہی سے ڈرنے والے تھے, یعنی اللہ ہی سے ڈرنے والے تھے. اللہ کا خوف دل میں لے کر جیتے تھے, اور اللہ سے جب دعا کرتے تھے تو اللہ سے دعا میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں, اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی تھی. لیکن زندگی میں اس امید کے ساتھ عمل بھی تھا. ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں عام اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں امید رکھتے ہیں بے عملی کے ساتھ, اور وہ عمل کر کے ڈرتے تھے. ہم میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے خاص؟ ہم بے عملی کر کے امید باندھتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ صالحین کے زمرے میں شریک ہونا چاہتا ہے, ان کی صحبت آخرت میں بھی چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ انہی کے طریقے پر چلے, اور وہ یہ کہ یسارعون فی الخیرات, وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, مسارعت کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں کہا, اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایک نعمت اللہ کی ہے آخرت کی جنت, اگر ایک آدمی نیکی کر رہا ہے تو اس سے زیادہ میں کروں, اس سے پہلے میں کروں, یہ موقع مجھ کو مل جائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے عمل پیچھے رہنے والے نہیں ہوتے ہیں, آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو بے عملی اور سستی پسند نہیں ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی عمل کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے اور مسارعات اور مسابقت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ امیدیں باندھے اور بے عملی کرنے والا بن جائے، اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بے عملی کے بارے میں قرآن سنت میں کیا باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قول و عمل کا تضاد پسند نہیں، کہ آدمی بات کرے لیکن زندگی میں عمل نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو سخت نفرت اس چیز سے ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں عمل نہ ہو اور باتیں ہوں۔ آج عام طور پہ ہمارا معاشرہ اسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دنیا میں آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں، فلاں علاقے والے ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ آج آدمی دوسروں پر تنقید کرتا ہے، آج آدمی دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے کہ سماج اچھا بن جائے، لیکن کیا واقعی اس کی زندگی میں وہ چیزیں ہیں؟ اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کے بولنے کا نہ اثر ہوگا نہ اللہ کے ہاں مقبولیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آدمی بولنے والا ہو لیکن کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں باتیں کرتے ہو جو عمل نہیں کرتے ہیں؟ ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جب وقت آتا ہے پورا کرنے کا تو اس پر عمل نہیں کرتے؟ بڑے بڑے آدمی دعوے کرے وقت آئے گا تو ہم ایسا کریں گے، لیکن واقعی جب وقت آئے اور آدمی عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات، اللہ کے ہاں یہ بات سخت نفرت کے لائق ہے کہ ایک آدمی باتیں تو کرے لیکن عمل نہ کرے، ایسی باتیں کریں جس کے مطابق اس کا عمل آدمی کا نہ ہو۔ تو اس آیت کو، یہ آیت سورہ صف کی آیت نمبر 23 ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بولنا اور نہیں کرنا سخت ناپسند ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا آدمی بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہے جو بولے لیکن کرے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے قول و عمل کا تضاد آدمی کی کم عقلی کی علامت ہے۔ ایسا آدمی جس کی زندگی میں عمل نہ ہو اور وہ صرف باتوں پہ اپنا گزارا کرتا ہو، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کم عقل ہے بلکہ اللہ بے عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تمہارا کیا حال ہے؟ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈانٹا ہے اس بات پر کہ لوگوں کے درمیان ان کو بھلائی کی تلقین کریں۔ کتنے لوگ ہیں اولاد کو کہتے ہیں قرآن پڑھا؟ نہیں، ڈانٹا۔ نماز پڑھی؟ نہیں، پٹائی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن خود کی زندگی میں دین نہیں ہے، خود کی زندگی میں دین نہیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی بچے دیندار بنے، گھرانہ بہت اچھا ہو، ان کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے، اور اولاد بے عملی ان سے سیکھتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اولاد دیندار بنے۔ ہمارے اولاد اور ہمارے گھرانوں کی بے دینی کا سبب سب سے بڑا ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم کو دیکھ کر وہ لوگ چلتے ہیں، ہماری باتیں وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، ہمارا عمل وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ لہذا بے عملی اللہ کے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کہا جائے کہ آدمی بے عمل، یہ بے عقل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی دوسروں سے کہے کہ تم بچاؤ اختیار کرو، زلزلہ آنے والا ہے، کمرے سے باہر نکلو، اور خود اخبار پڑھتا رہے کمرے میں، بتائیے اس آدمی کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہی ہے، اس سب کو کمرے سے باہر نکال رہا ہے کہ ابھی عمارت گرنے والی ہے اور خود اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی بے عقل آدمی ہے کہ جو دوسروں کو بچا رہا ہے اور خود ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے تھا کہ دوسروں کے ساتھ یہ باہر دوڑے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کیا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بات بری ہے، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کتنا برا کام ہے؟ لہذا جو آدمی بے عملی میں مبتلا ہے گویا کہ وہ بے عقلی میں مبتلا ہے۔ وہ ساری عقل اس کے پاس ہے، دماغ اس کے پاس ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس دماغ ہے, سب کے پاس ہوتا ہے نا, بغیر دماغ کے کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال اگر آدمی نہ کرے تو ایسا آدمی بے عقل آدمی ہے, کم عقل آدمی ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے بے عملی کو نکالے. قیامت کے دن یہ چیز بہت بڑا وبال بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوجا بالرجل یوم القیامۃ, قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, فیلقی فی النار, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, فتندلق اقطابہ فی النار, اس کی اتڑیاں جہنم میں باہر نکل آئیں گی, فیدور کما یدور الحمار برحا, اور جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے ویسے اپنی اتڑیوں کو لے کے وہ گھومے گا, فیجتمع اہل النار علی, جہنم کے لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے, فیقولون ای فلان ما شأنک, کہیں گے اے فلانے تیرے ہی حال کیسے ہو گیا, الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر, کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا, قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی, وہ کہے گا کہ میں تم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, تم کو میں اللہ کے احکام اور فرائض بتاتا تھا لیکن اللہ کے حکموں کو خود میں توڑتا تھا, وانہاکم عن المنکر وآتی, اور میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن خود ان برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا. ایسا آدمی جو برائیوں کا اپنے قول و عمل میں مخالف ہو, اپنے قول و عمل میں اس کے تضاد ہو, ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کا مجرم ہوگا, اور جہنمی آ کے اس سے پوچھیں گے تیرا اسے کیسا حال ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لہذا وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے دوست احباب کو باتیں کرتے ہیں ایسا کرو ایسا مت کرو, اور ان کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے, قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں قول و عمل کے تضاد کو ختم کرے. جو بول رہا ہے اس کے عمل میں بھی وہ چیز ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی نوافل میں کسی سے کہے بھائی تعجب پڑھا کرو, اور اگر وہ نہ پڑھے گناہگار نہیں ہے, لیکن ایک آدمی فرائض کی تلقین کرے اور خود فرائض چھوڑنے والا ہو, ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے. یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بے عملی کے اسباب کیا ہیں, کیوں ایک آدمی بے عمل ہوتا ہے. نمبر ایک, توحید پر تکیہ کر لینا, اپنے عقیدے کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنا. بہت سے لوگ توحید کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. ایک آدمی اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا ہے, سوچتا ہے میرا عقیدہ صحیح ہو گیا, اب کسی نہ ایک نہ ایک دن تو میں جنت میں جاؤں گا. لیکن یہ جہالت ہے. توحید کی حفاظت کے لیے عمل ہے, توحید کی تکمیل عمل میں. جس آدمی کی زندگی میں عمل کم ہے, اس آدمی کی توحید بھی کمزور ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. لیکن ایک آدمی سرے سے عبادت نہیں کر رہا ہے, اس کی توحید کیسے پکی ہوئی ہے؟ ایک آدمی عبادت ہی میں کمزور ہے, بتائیے اس کی توحید کہاں پکی ہوئی ہے؟ تو آدمی کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ عبادت نہ ہو, اللہ کے حکم پورے وہ نہیں کرتا ہے, تو اس کی توحید بھی کمزور ہو جاتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان والوں پر اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ توحید پر تکیہ نہ کر لیں. اور آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو کہتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا, کبھی نہ کبھی ہم جنت میں جائیں گے, اور عمل میں وہ کوتاہی کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدا تھا, اس کا نام عفیر تھا, آپ اس پر سوار تھے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے اوپر سوار, آپ کی ساتھ سواری پر سوار تھا. فقال یا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله, آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسوله اعلم, کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, آپ نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک به شیئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جو توحید والا ہو۔ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بھی نہ، اب سنیے توحید کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ایک آدمی توحید والا ہوگا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری میں مسلمانوں کو دوں، یہ نہ بتاؤں، اتنی اچھی چیز ہے لوگوں کو بتاتا ہوں جا کے۔ آپ نے فرمایا لا تبشرہم، ان کو یہ خوشخبری مت دو، فیتکلوا، وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے، وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، یعنی وہ اس خوشخبری کو سن کر عمل میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لوگوں کو بتاؤ اب جیسے بھی عمل کرنا ہے کرو، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، توحید پکی ہو گئی، جنت میں جائیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو یہ خوشخبری مت دو، کیوں؟ اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ادھورے علم کی وجہ سے اس فضیلت کو لے لے گا، اپنے لیے کافی سمجھ لے گا اور عمل چھوڑ کے توحید کو اپنے لیے کافی سمجھ لے گا۔ لہذا معاذ بن جبل نے آخری وقت میں اپنی موت کے قریب قریب یہ حدیث بتائی تاکہ ان پر یہ گناہ نہ رہے کہ انہوں نے ایک حدیث چھپا لی تھی، زندگی بھر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن چونکہ وہ وقت بھی نکل گیا تھا جب شروع شروع میں لوگوں کو مجاہدے کی بہت ضرورت تھی اور اس حدیث کے سننے سے لوگوں میں بے عملی آ سکتی تھی، کم کوتاہی عمل کی پیدا ہو سکتی تھی، وہ وقت اب نکل چکا تھا، فتوحات ہو چکی تھی اور بہت کچھ ہو چکا تھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے یہ بعد میں اپنے آخری وقت میں حدیث بتائی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، جس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ توحید پر اعتماد کر کے ایک آدمی عمل میں سست ہو جائے۔ جو چیز ہمارے نبی کو پسند نہیں وہ ہم کو کیسے پسند آ گئی؟ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آج ہم کو پسند ہو گئی ہے کہ توحید ہے نا ہمارے پاس، عمل میں کچے رہے تو بھی چلتا ہے لیکن توحید ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں نہیں، اس خوشخبری سے لوگوں میں بے عملی پیدا ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی علم میں کچا ہے جو توحید کو اپنے عمل کی کوتاہی کے باوجود کافی سمجھ لے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی توحید کو پکا بنانے کی خوب عمل کرے، اس لیے کہ جتنا عمل آدمی کرتا ہے اس کا ایمان اتنا بڑھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ آدمی کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے نیکیوں سے بڑھتا ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے، جتنی نیکیاں کرتا ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے، جتنی نیکیاں چھوڑتا جاتا ہے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے اور توحید کو کافی نہ سمجھے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو لوگوں کو عمل میں سست کرتی ہے وہ اللہ کی رحمت پر نگاہ ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ نے فلاں بندے کو معاف کیا، اتنے گناہ تھے لیکن اللہ کی نظر کرم اس پر ہو گئی، معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، معاف کرنا، مغفرت کرنا اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کرے گا، سب کو معاف کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر معاف ہی کرنا ہوتا سب کو تو اللہ جہنم ہی نہیں بناتا، اگر اللہ کو سب کو معاف کرنا ہوتا اللہ جہنم نہیں بناتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو صرف ایمان والوں کو جنت ہی میں ڈالنا ہوتا تو کوئی آدمی، ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھا، اس نے اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پینے نہیں دیا، اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا، اور وہ بلی اسی حال میں مر گئی، وہ عورت اس بلی جانور کی وجہ سے جہنم میں گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک عورت فاحشہ عورت ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا، وہ فاحشہ عورت ہے لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو نیکی پسند آئی اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے مجاہدے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، کسی نیکی کی وجہ سے جنت اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم، اللہ کی مرضی۔ لہذا ایک آدمی اپنے لیے پکڑ کے نہ بیٹھے کہ اللہ غفور و رحیم ہے, مجھ کو معاف کرے گا, کسی فرشتے نے آ کے ہم کو بتایا نہیں کہ تیری مغفرت ہونے والی ہے, اللہ چاہے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے. لہذا مومن کو ڈرنا چاہیے, بے وجہ آدمی کو امید باندھ کے بے عمل نہیں ہونا چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ بِالشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, کہ جو آدمی اللہ کے مقابلے میں اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا کارساز بنا لے, اپنا دوست بنا لے, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, وہ بہت بہت کھلے گھاٹے میں جا پڑا, اس کا بالکل کھلا ہوا نقصان ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کو اپنا دوست اس نے بنا لیا. شیطان کیا کرتا ہے, یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, اور شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. وعدے کرتا ہے, ارے اللہ بڑا وقت ہے تیرے پاس, زندگی اتنی پڑی ہے, آج نہیں کر رہا ہے عمل, ذرا ابھی جوانی ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی تیری, جب تھوڑا ریٹائر ہوگا تب سب کرنا, نماز ہی پڑھنا ہے نا, تو ریٹائر لوگ کتنا پڑھتے ہیں نماز, تہجد بھی پڑھنا تب, اب کیا ہے, اب جاب ہے, کمپنی ہے, اور بھاگ دوڑ ہے, بیوی بچے ہیں, تھوڑا سیٹ ہو جا اس کے بعد دین پہ چلنا, زندگی نکلتی چلی جاتی ہے. آج نہیں کل توبہ کریں گے, جمعہ سے صحیح ہوں گے, اگلے رمضان سے پابند بنیں گے. شیطان آدمی کو کیا کرتا ہے, وعدے دلاتا ہے, وعدے کرتا رہتا ہے اور امید دلاتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ کو کیسے کیسے کو معاف کرتا ہے, تجھ کو کیوں نہیں کرے گا, تو اتنا اچھا بھلا سچے دل کا آدمی ہے, تو کتنا نیک ہے, تو دل کا اچھا ہے, عمل میں کچا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے, اللہ تجھ کو کیوں معاف نہیں کرے گا. تو اللہ سے امید دلاتا ہے اور بے عمل بناتا ہے. اللہ نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان جو وعدے کرتا ہے دھوکے ہیں, دھوکے کے وعدے ہیں, آدمی کل کل کرتا رہتا اور موت آ جاتی ہے, آدمی ٹالتا رہتا اور موت آ جاتی ہے. لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے, اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھ کر بے عملی کرنا اللہ کی بے ادبی ہے. ایک مالک بہت معاف کرتا ہے تو غلطی کرو, سوچیے اگر ایک مالک ہے بڑا رحم کرنے والا ہے, غلطی معاف کرتا ہے, تو کوئی آدمی پوچھے اتنی غلطی کیوں کرتا, تو میرا مالک بہت معاف کرتا ہے. آپ بتائیے کہیں جاہل کہے گا, اتنا اچھا مالک ہے تمہیں تو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, تو الٹا کر رہا ہے, تو ناشکری کر رہا ہے, وہ معاف کرتا ہے اس لیے تو غلطی کرتا ہے, تو نے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے, ہر چیز پر وسیع ہے, اللہ کی رحمت کی وسعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے آگے کیا کہا, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, لیکن میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, کن لوگوں کے لیے, کون, للذین یتقون, جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں, ویؤتون الزکات, اور زکات کا اہتمام کرتے ہیں, اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا اور اسی طرح سے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا اور زکات کا اہتمام کرنا, اس کی تفصیل ہے, لیکن خلاصہ یہ کہ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اپنی رحمت لکھی ہے. اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے, جس کی زندگی میں ایمان ہو اور تقوی ہو, اور تقوی کیا ہے, گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا. تو جو آدمی گناہوں سے نہیں بچتا ہے, وہ آدمی گناہ کرے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے, یہ آدمی جاہل ہے, اس کو رحمت کا اصول معلوم نہیں کہ اللہ کی رحمت ملتی کیسے ہے. لہذا اس آیت سے سورہ آراف کی آیت نمبر 156 ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, اپنی رحمت کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو پرہیزگار ہیں اور جو زکات کا اہتمام کرتے ہیں, مال میں سے زکات دیتے ہیں, اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان و تقوی والے کے لیے اللہ کی رحمت ہے, ایمان و تقوی کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے، ایمان کے بغیر اللہ کی رحمت آخرت میں کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز، سہاروں پر نگاہ رکھنا۔ ہم فلانے خاندان کے ہیں، اولیاء اللہ کے خاندان کے ہیں، وہ ہمارا بیڑا پار کریں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں تو آپ کا دامن تھام کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں کے کوئی نہ کوئی سہارے ہوتے ہیں، میں سید گھرانے کا ہوں، سید سارے جنت میں جائیں گے۔ تو کوئی آدمی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، سفارش، فلانے بزرگ، فلانے اللہ والے، نبی کا گھرانہ، فلانی چیز، آدمی کسی نہ کسی شخصیت پر مدار رکھ کے بے عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ہمارے بھائی جو درگاہ وغیرہ پر جاتے ہیں، وہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جوئے کے کاروبار ہے، کسی کا شراب کا ہے، کسی کا چوری ڈکیتی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا ہے اور درگاہ پہ جانا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے ہم تو پاپی ہیں اور ہم کو یہ بچائیں گے، ہم ان کو خوش کریں گے، چندے دیں گے وہاں پر، بڑی بڑی یہاں پہ نیاز نظریں اور کندوری کریں گے، یہ ہم کو بچا لیں گے۔ تو آدمی بعض اوقات جنت میں جانے کے لیے بے عملی کے ساتھ سستا راستہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ یہ دھوکہ ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ نے کس سے کہا، خطاب کس سے ہے، ڈرایا کس کو جا رہا ہے؟ ایمان والو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، جس میں لا بیع فیہ، جس میں کوئی خریداری تجارت ہونے والی نہیں، یہ پیسے لے نیکیاں دے نہیں، کوئی تجارت نہیں ہے، ولا خلتن، کوئی دوستی نہیں ہے، تو میرا دوست ہے مجھ کو لے جا جنت میں، نہیں، جیسے دعوت میں لے جاتا تھا، ہوٹل میں لے جاتا تھا، جنت میں بھی نہیں، وہاں پہ نہیں ہونے والا ہے۔ ولا خلتن ولا شفاع، اور کوئی سفارش بھی اس دن چلنے والی نہیں۔ والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے، نبی کی بات کا انکار کرنے والے، یہ ظالم ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا، اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، لین دین ہوگا، اس دن نہ کوئی دوستی ہوگی کہ ہمارا ان سے بہت دوستانہ ہے، وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، سفارش کا حق کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، سورہ طہ آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، ہاں مگر یہ کہ جس کو رحمان اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ سفارش کرے؟ اللہ کی اجازت ہوگی تو ہی سفارش کر پائے گا۔ ورضی له قولا، اور اسی کی سفارش مانی جائے گی جس کی بات اللہ قبول کرے اور جس کے بارے میں قبول کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں مغفرت کے لیے، کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا یہاں تک کہ مجھے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، تو دعا بھی منع کر دی۔ تو نبی کا مقام کتنا ہے، لیکن دعا بھی نہیں کر سکتے ابو طالب کے لیے، ایمان نہیں تو دعا بھی نہیں۔ اگر شرک ہے زندگی میں، نہیں، فائدہ نہیں، نبی کی دعا بھی فائدہ نہیں دے گی، اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہیں کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، کہ ان کو ہلکا عذاب رکھا۔ ابو طالب کو کیا کیا؟ ہلکا عذاب، کیا آپ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی جس سے سر میں دماغ ایسا کھولے گا جیسے سالن میں ہانڈی جو ہوتی ہے سالن کی وہ کھت 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 پکتی ہے. آپ سوچیے کتنا سخت عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک آدمی کسی کے بھروسے پہ نہ بیٹھے, اگر اللہ نے وہ ریجیکٹ کر دیا پھنس جائے گا. اگر آدمی کسی کی سفارش پر اعتماد کر کے بیٹھا رہے, فلانی سفارش کریں گے, کوئی گارنٹی ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کہے نہیں اس کے بارے میں سفارش قبول نہیں کروں گا, تو کیا کرے گا بتائیے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے, آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولہ, کہ اس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی, قبول نہیں کی جائے گی, ہاں مگر یہ کہ رحمان راضی ہو, رحمان اجازت دے, اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی, جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا. اتنا عذاب نہیں کہ کوئی بھی جائے سفارش کرے اس کا کام ہو جائے, تو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ اللہ کے اولیاء کو ضرورت کیا عمل کرنے کی؟ نبیوں کو ضرورت کیا عمل کرنے کی؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا کچھ بھی عمل مت کرو, رشتے داریاں جوڑ دو, شارٹ کٹ. اللہ کے نبی آسان راستہ بتاتے, مشکل راستہ کیوں بتاتے؟ آپ آسان راستہ بتاتے اپنی امت پر رحمت کر کے, ایک کام کرو عمل کرنے کی ضرورت نہیں, خام کا کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, مجھ سے رشتہ جوڑ لو بس میں تمہاری سفارش کر دوں گا, یہی بولتے ہیں نا. جہنم سے کیوں ڈرایا ہمارے نبی نے؟ جنت کے لیے عمل کرنے کے لیے کیوں آپ نے کہا؟ کیوں صحابہ تہجد پڑھتے تھے؟ کیوں اتنے مجاہدے کرتے تھے؟ کیوں فقر و فاقے میں جیتے تھے؟ کیوں تکلیف اٹھاتے تھے؟ جب اتنا آسان جنت ہے کہ نبی سے رشتہ جوڑ لو, سفارش کریں گے, معاملہ ختم, تو کسی کو عمل کی ضرورت نہیں. کیوں فجر کی نماز کے لیے اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں؟ کیوں راتوں کو نماز میں اندھیرے میں مسجدوں کو جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں عمل ضروری ہے. چاہے نبی کا بیٹا ہو, اگر زندگی میں عمل نہیں ہے, جنت والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی دعوت مانتا نہیں تھا. جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی, ایک ہی جملہ اللہ نے کہا, انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح, اے نو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ اس لائق نہیں کہ تمہاری اولاد کہلا جا سکے, تمہارا اس کا کیا رشتہ ہے؟ اور جملہ کیا ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کا کام اچھا نہیں ہے, اس کا عمل اچھا نہیں ہے. عمل اچھا نہیں اس لیے وہ نہیں چلے گا, اس کو جنت میں نہیں, تمہاری سفارش بھی نہیں. معلوم ہے کہ عمل اس کا اچھا نہیں ہے. لہذا اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. نمبر چار, بہت سارے لوگوں کی بے عملی کی وجہ کیا ہے, کریں گے لیکن بعد میں, کریں گے نہیں کریں گے ایسا نہیں, کون بولا نہیں کریں گے بھائی, کریں گے اگلے جمعہ سے, اگلے ہفتے سے, نہ دو کے ذرا پانچ وقت کی فجر سے چالو کروں گا میں, یا اگلا رمضان آنے سے دیکھ میں کیسے نیک بن کے نکلتا, جیسے کوئی فیکٹری ہے کمپنی ہے مشین میں جائے گا باہر نکلے گا نہیں, پہلے دس دن کا یہ مسلمان ہوتا ہے, باقی بیس دن عید کی تیاری میں چلا جاتا ہے, اور عید اسلام سلام علیکم, جیسے عید ہوتی ہے اسلام کو سلام, اور عید کا اگلا دن اسلام کا جنازہ ہے کہ نہیں, یہی ہمارا ہے. تو آدمی کل پہ ٹالتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال یا رسول اللہ ای الصدقتی اعظم اجرا, اے اللہ کے رسول یہ صدقے میں سب سے بڑے اجر والا صدقہ کون سا ہے؟ قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. آپ نے کہا کہ سب سے بڑا صدقہ, عظیم شان صدقہ یہ ہے کہ تو صحیح سالم ہو, اور دنیا کی لالچ تیرے اندر ہو, دنیا کی ضرورت تجھ کو ہو, دنیا مال کی چاہت تیرے اندر ابھی باقی ہو, اور تخشى الفقر تجھے غریبی کا ڈر بھی لگا ہوا ہو, اور تأمل الغنى اور تجھے مالداری کی امید اور چاہت ہو, تو ایسے وقت میں بھی تو صدقہ کرے, یہ افضل صدقہ ہے. آدمی کی مال کی لالچ ہی ختم ہو گئی, نہیں کیا کروں مال کا, اب لے جاؤ, تو اس میں کوئی بڑا ثواب نہیں ہے. مال چاہیے مجھ کو لیکن پھر بھی دے رہا ہوں, تو نفس کی مخالفت آدمی کر رہا ہے, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اب مرنے کو آ گئے, آپ نے کیا کہا, ولا تمہل حتى اذا بلغت الحلقوم, ٹالتا مت رہ یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچ جائے, اور پھر تو کہنے لگے قلت لفلان کذا ولی فلان کدہ، اور پھر تو کہے اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو صدقہ، اتنا میری طرف سے اس کو، مرنے کو آیا ہے اور اب دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وقد کان علی فلان، اب تو فلان کا ہونے والا ہے، تو نہیں صدقہ کر کے مرے گا تو کیا لوگوں میں بٹے گا؟ نہیں، یہ تیری قبر میں جائے گا، نہیں. اب تو نہ بھی دے تو اسلام نے حصے طے کر دیے ہیں، تو اگر نہیں بھی بانٹے گا تو فلاں فلاں کو مل کے رہے گا. اب تیرا کہاں رہا، اب تیرے نکلنے کا ٹائم آ گیا، اب تیرا دنیا سے نکلنے کا اور تیرے مال کا، تیری تجوری اور تیری جیب سے نکلنے کا وقت آ گیا، اب دے کے کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور آدمی عمل کر پاتا ہے نہیں. کتنے لوگوں کا حج نہیں ہو پاتا مر جاتے ہیں، کتنے لوگ روزے نہیں رکھ پاتے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ بے نمازی مر جاتے ہیں. سب کی امید ہوتی کل کریں گے لیکن وہ نیت پکی نہیں ہوتی ہے، جب وقت آتا نہیں کرتے ہیں، پھر اگلے سال، پھر اگلے جمعہ، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے انشاءاللہ ریٹائر ہونے کے بعد، نہیں، زندگی نکل جاتی ہے. ٹالو مت، آدمی ٹالتا رہتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی، اس وجہ سے آدمی عمل نہیں کر پاتا ہے. نمبر پانچ، نفس کی غلامی. آدمی کا نفس نہیں چاہتا کہ عمل کرے، نماز کے لیے اٹھو نہیں، سستی، آرام، روزہ رکھو کون تکلیف اٹھائے، تو نفس آدمی کو تکلیف سے روکتا ہے، مت تکلیف اٹھا، آرام کر، اور رغبت اس میں ہوتی شہوتوں کی، گناہوں کی طرف دوڑتا ہے. لہذا نفس کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. نفس آدمی کو برائی ہی کی تاکید کرتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے، ہاں مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، میرا رب اگر بچا لے تو بچ سکتا ہے آدمی، ورنہ آدمی نفس کی باتوں میں آ کے گناہ کرنے لگے گا. تو نفس آدمی کو برائیوں کی تاکید کرتا ہے. برائیاں دو قسم کی ہیں، کرنے کا کام نہیں کرنا، نہیں کرنے کا کام کرنا. برائی دو قسم کی ہیں، ایک یہ کہ جو کرنا چاہیے آدمی نہ کرے، اور ایک یہ کہ نہ کرنا ہے وہ کرے. یہ دونوں کام آدمی کا نفس کرواتا ہے، اور شیطان نفس کو استعمال انسان کے خلاف کرتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لما خلق اللہ الجنت قال لي جبريل اذهب فانظر اليها. جب اللہ نے جنت پیدا کی، جبریل سے کہا جاؤ جنت کو دیکھاؤ. فذهب فنظر اليها ثم جاء. جبریل گئے جنت کو دیکھا، واپس آئے. فقال اي رب وعزتك، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، کوئی آدمی جنت کے بارے میں سنے اور اس میں داخل نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ثم حفها بالمكاره، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ایسے اعمال سے جو نفس کو بہت ناپسند ہے. یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، پھر جنت میں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال سے جنت کو ڈھانپ دیا جو نفس نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہیے. اللہ کے حکم نہیں، نفس نہیں چاہتا ہے، جنت کو اس نے ڈھانپ دیا. ثم قال یا جبریل اذ فانظر الیہا، اب جبریل سے کہا اب جاؤ جبریل دیکھو جنت کو. جبریل گئے فذهب فنظر الیہا ثم جا، گئے دیکھا آئے اور کیا کہا، اے ربی وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جا سکے گا اس میں، اب مجھے ڈر یہ ہے کہ کوئی آدمی جانے کی ہمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اتنے سارے اعمال کرنے پڑیں گے پھر جنت میں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی ناپسند ہے، آپ جب تک کہ نفس کو توڑیں گے نہیں جنت میں جا نہیں سکتے. پہلا قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت پہ. جب تک کہ نفس پر قدم نہیں رکھے گا آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ آدمی چاہتا ہے مٹھائی، وہاں بھی مٹھائی نہیں، یہاں کڑواپن ہے، یہاں تکلیف ہے، یہاں مشقتیں ہیں. جب تک کہ آدمی اللہ کے حکموں کے لیے دنیا میں تکلیف نہیں اٹھائے گا نفس کے خلاف، تب تک کہ جنت کی لذتیں کیسے ملیں گی؟ دونوں جنتیں نہیں ملتی ہیں، یہاں کی جنت کو آدمی کو مصیبت بنانا پڑتا ہے، تب جا کے وہاں کی جنت ملتی ہے. لہذا یہ بھی چیز ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے اور ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے عملی کا ایک بہت بڑا سبب نفس کی غلامی ہے. آدمی نفس کی غلامی میں جیتا ہے لہذا وہ اللہ کا غلام نہیں بن پاتا ہے. آپشن دو میں سے ایک ہے، بلکہ کئی آپشن ہیں، شیطان کا غلام، نفس کا غلام، سماج کا غلام، مال و دولت کا غلام، عہدے کا غلام، بیوی کا غلام، بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ہاں بہت سارے بیوی کے بھی غلام ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو مٹھائی لا کے دے رہا ہے، اس کے لیے حرام کما رہا ہے، اس کے لیے ٹی وی لا کے دے رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ اور دھوکے اور چوری اور غبن اور کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. کوئی بیوی بچوں کا غلام ہوتا ہے، کوئی سماج کا غلام، کوئی ماں باپ کا غلام. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کسی کا غلام آدمی نہ بنے، اللہ کے حکموں کے خلاف کسی کا غلام آدمی نہ بنے. آدمی کو چاہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی عزت اسی میں رکھی کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. جب اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے تو پھر اللہ پھر گھٹیا بنا دیتا ہے اس کو، پھر کسی کا بھی غلام بنا دیتا ہے، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا یہ چیز یاد رکھنے کی. اسی طرح سے بے عملی کا علاج کیا ہے، آئیے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. نمبر ایک، اجر کا یقین اور اس اجر کی طلب ہونا. جب آدمی کو یقین ہو کہ فلاں عمل پر یہ ملنے والا ہے تو آدمی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں روزانہ لوگ جاب پہ جاتے ہیں، کمپنیوں میں بھرتی ہوتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں، مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے. تو یہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کو ملنے کا یقین ہوتا ہے، اور جو مل رہا ہے اس کی عظمت ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں، ملنے کا یقین اور اجر کی عظمت. کوئی آدمی کہے آپ مہینہ بھر ہمارے یہاں کام کرو، مہینے کے آخر میں 100 روپے تم کو دیں گے. 100 روپے نیا کم ہے. کیوں؟ جو تم دے رہے ہو وہ کم ہے. کوئی کہے ایک دن کام کرو 2 لاکھ دیتا ہوں. 2 لاکھ؟ 2 دن کام کرتا ہوں، ایک دن میری طرف سے بونس فری. ایک آدمی کو جب اجر کا یقین اور اجر کی عظمت ہوتی ہے تو آدمی کے مجاہدے میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے، مزہ آتا کام کرنے کو، کیونکہ کام کر رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن شام کو ملنے والے 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ سننے سے اور طاقت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ انرجی کہاں سے آئی؟ انرجی آئی اجر کے یقین کی وجہ سے. اسی لیے ہم سلف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنا مجاہدہ کیسا کرتے تھے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس ایک بہت بڑی دولت تھی. وہ کیا تھی؟ ان کو اللہ وعدوں پر یقین تھا، اور وہ وعدے وہ چاہتے تھے، ان کو عظمت تھی اس چیز کی کہ جو اللہ دے رہا بہت بڑا ہے. لیکن ہم لوگ مال دولت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جنت کی قیمت ہماری نگاہ سے کم ہو گئی. بولتے بہت ہم لوگ، لیکن واقعی ہے کہ جنت کی قیمت. ایک آدمی کو لائن میں کھڑا ہو کے فلم کی ٹکٹ نکالنے کے لیے دھوپ میں آسانی ہے، لیکن آدمی کو دھوپ میں چل کے مسجد جانا مشکل ہے. سوچیے عید کے دن فلم کے لیے لائن لگا کے ٹکٹ خریدے گا، تھیٹر میں دھوپ میں رہے گا، لیکن وہی آدمی نماز کے لیے آنے کے لیے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ سے بہت دھوپ ہے گرمی، یا پڑے گا ہی نہیں. آپ سوچیے یہ حال مسلمان کا ہے. تو اجر کا یقین ہونا، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا اجر بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے. آخرت کا اجر بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ انہیں واقعی احساس ہوتا ہے اس چیز کا. تو احساس اصل چیز ہے جو آدمی کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. احساس زندگی سے نکل جائے تو پھر آدمی عمل پر نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، لوگوں کو اگر واقعی معلوم ہو جائے کہ اذان کا کیا ثواب ہے اور اذان دینے کا، اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، پھر انہیں معلوم ہو جائے کہ جب تک کہ قرآن ہی ڈالیں گے تب تک کہ ان کا نمبر نہیں لگنے والا ہے، اگر یہ نوبت آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ ہم میں سے کون اذان دے گا، ہم میں سے کون پہلی صف میں آئے گا. ولو یعلمون ما فی التحذیر لاستبقوا الیہ، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ جلدی مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھنے کا، ظہر کی نماز کا کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے جلدی کریں گے، بہت سبقت لے جائیں گے. ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ صبح کی نماز اور رات کی نماز کا کیا ثواب ہے، تو ضرور آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے گھٹنوں کے بل ان کو چل کے کیوں نہ آنا پڑے. اگر معلوم ہو جائے، اگر واقعی احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ کتنی بڑی چیز ہے، تو یہ احساس آدمی کو ہونا اصل چیز ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اجر کا احساس ہم اپنے دل میں پیدا کریں، آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھیں، اور غور کریں کہ ہم کیا کھو رہے ہیں عمل نہیں کر کے. نمبر دو، آخرت میں عمل کے مطالبے کا خوف، اس بات کا ڈر کہ قیامت کے دن عمل کی پوچھ ہونے والی ہے، کیا جواب دوں گا میں. اس سلسلے میں ابو درد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اقوف ما اخاف علی نفسی، اپنے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے اَن يُقَالَ لِي يَا عُوَيْمِرْ مجھ سے کہا جائے اے عُوَيْمِرْ حَلْ عَلِمْتَ علم تھا تیرے پاس فَأَقُولُ نَعَمْ میں کہوں ہاں علم تھا میرے پاس فَيُقَالُ لِي پھر مجھ سے پوچھا جائے فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَ عَلِمْ تو جو کچھ تیرے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا قیامت کے دن میں ابو درد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے علم تھا نا تیرے پاس میں تو ہاں تھا میرے پاس پھر کتنا عمل کیا تو نے اپنے علم میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیا جواب دوں گا میں تو اس کو اقتداء العلم العمل اس کتاب میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے لہذا مومن کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اکیلے میں بیٹھے رہے اور آدمی سوچے کہ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے کیا کیا تو نے زندگی میں تو میں کیا جواب دوں گا جاب پہ گیا یہ کیا بہت بڑی پوسٹ پہ تھا بہت ڈگری کمایا میرے لیے کیا کیا دین کے لیے کیا کیا کتنا عبادت گزار بنا رہا آدمی اس کا کیا جواب دے گا یہ دوسری چیز ہے نمبر تین آخرت میں نیکیوں کی کمی کا خوف کہ میری نیکیاں اگر کم پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم میں چلا جاؤں گا یہ بھی ڈر آدمی کو ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ جس کی نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا ہاویہ میں جائے گا اور ہاویہ کیا ہے آدمی کو جھلسا دینے والی آگ ہے تو یہ تیسری چیز آدمی ذہن میں رکھے ایک بھی نیکی میری کم ہو گئی جہنم میں جا سکتا ہوں اسی طرح سے آدمی جنت کے درجات کا خیال کرے کہ ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے لیکن جنت کے کتنے درجات ہیں 100 جنت کے 100 درجات ہیں اگر میں تھوڑا اور عمل کر لوں اوپر کے درجے میں جا سکتا ہوں اگر کسی آدمی کو دنیا میں معلوم ہو جائے کہ تھوڑا اور تو نے اچھے سے کام کیا تیری پروموشن ہو سکتی ہے تو کمپنی کا سی او ہو سکتا ہے وہ آدمی محنت کرتا ہے تو جنت میں جائے گا بھی اگر تو اونچے مرتبے کی فکر کرتے ہوئے اس کی رغبت میں آدمی عمل کرے عمل آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر کے فرماتا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اس طرح کی چیز کے لیے جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تو اللہ نے کیا کہا عمل کرنے والوں کو اس جنت جیسی چیز کے لیے اصل عمل کرنا چاہیے باقی سب کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کے لیے عمل نہیں کر رہے ہیں اصل یہ چیز ہے جس کے لیے زندگی کھپانا چاہیے اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو جنت دے دے اور مجھ کو ایسے قول اور عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے ایسے قول اور عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس میں آخر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھی دوستی صحبت اختیار کریں یہ بھی آدمی کے دیندار بننے میں بہت مددگار ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا وہ دیکھے اپنے وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے نیک دوست ہے نیک بنے گا بے عمل ہے بے عمل بنے گا باعمل ہے باعمل بنے گا اسی لیے اگلا جو عنوان ہمارا جمعہ کا ہوگا وہ اسی عنوان پر ہے دوستی کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اور بری دوستی کیسے آدمی کو گمراہ کرتی ہے اچھی دوستی سے کیسے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں ہم کو ایسے اعمال سے بچائے جو آخرت میں ہم کو ناکام کرنے والے ہوں اقول ھذا واستغفر لی ولکم